أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دس مدنی صورتیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، اب یہ آخری جوڑا ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا آغاز ہوا یا ایوہ النبی کے الفاظ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی صورت جو ہے وہ ایک ایکسٹریم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یا دین میں جو بھی شریعت کے احکامات ہیں اس کی طرف ترغیب دیتی ہے. وہ یہ کہ شوہر اور بیوی میں اگر کسی اعتبار سے عدم موافقت ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ بیل جو ہے اگر منڈے نہیں چڑھ رہی، بات آگے نہیں بڑھ رہی، تو ہمارے دین کے اندر ایک رستہ موجود ہے طلاق کا. اگر شوہر کو بیوی سے شکایت ہے تو شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہے. حد الامکان کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح معاملہ اس حد تک نہ پہنچے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کی نگاہ میں جو حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض شے، ناپسندیدہ شے طلاق ہے. لیکن یہ کہ دین یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، بات آگے صحیح نہیں چل رہی، تو پھر یہ کہ اس رشتے کو خامخواہ بدا رکھے. بلکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرد کے جس نے طلاق دی ہے اسے ممکن ہے کہ اس خاتون سے بہتر عورت عطا فرما دے، اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما دے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ محبت اتنی گہری ہو جائے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے جو ہے حلال انسان ٹھہرا لے، تو یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہوگی. تو ان دونوں صورتوں میں ان دونوں ایکسٹریمز کو لیا گیا ہے. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، یہاں دیکھیے اب جمع کا صیغہ آ گیا، اس لیے کہ حضور نے تو اپنی زندگی میں اپنی زوجہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق نہیں دی. حضور سے مخاطب کر کے کہا گیا قل للمؤمنین، آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ اذا طلقتم النساء، کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، تو جو عدت ہے اس کا پوری طرح خیال رکھا کرو اور عدت کو مکمل کیا کرو. اب عدت کی میں تفصیل بیان نہیں کر رہا، سورہ بقرہ میں بھی سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے ہم پڑھ چکے. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. یہاں خاص طور پر گھر کے اندر کے معاملات کیونکہ زیر بحث آ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ گھر کے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی پولیس جو ہے یا جو بھی قانون ہے ملک کا وہ دراندازی نہیں کر سکتا. وہاں شوہر اور بیوی کو اپنے معاملات اپنے طور پر ہی نبھانے ہوتے ہیں. لہذا دونوں کے لیے حکم ہے، بار بار آپ دیکھیں گے پانچ آیات میں چار مرتبہ تقوی کا حکم. کیونکہ گھر میں اگر تم اچھی فضا رکھنا چاہتے ہو، ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہو، دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہو، پھر اظہار اور قربانی کا جذبہ بھی ہو جو ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان، تو اس کا دار و مدار تقوی پر ہے، خدا خوفی پر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور دیکھو ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دے چکے ہو جب تک عدت پوری نہ ہو ان کے گھروں سے نہ نکالا کرو. ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکلیں، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں تم انہیں ان کے گھروں سے نکال سکتے ہو اگر وہ کسی بڑی بے حیائی کے مرتکب ہو جائیں. وہ کہ طلاق ہو گئی، ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، پابندی ہے شوہر پر کہ اس کو وہاں نان نفقہ اور سکنا جو ہے اس کا اہتمام کرے، اسی گھر میں رکھے. لیکن اگر کوئی بہت بڑی بے حیائی کا معاملہ ہو جائے، صریحاً بے حیائی، تو اس میں وہ کہ یہ ایک ایکسیپشن دے دی گئی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص بھی اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، تو وہ اپنی جان پر خود ہی ظلم ڈھاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے اپنا نقصان کیا، اس دنیا میں اللہ کی پکڑ نہ بھی آئے لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شدید جو ہے وہ اس کی پکڑ بھی ہوگی، اس کا عتاب بھی ہوگا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کام اللہ نے طے کر دیا ہے، جو کوئی نئی شکل نکالی ہے، اس میں کیا شے تمہارے لیے بہتر ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس خاتون کو جو ہے ممکن ہے اس شوہر سے بہتر شوہر اللہ عطا فرما دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب وہ اپنی اس اجل کو، وہ جو عدت کی اینڈ کر تک پہنچ جائے اور ابھی وہ مکمل نہ ہوئی ہو، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو اگر روکنا چاہتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو. ایک طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں کوئی شخص، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور عدت سے پہلے پہلے رجوع کر لیتا ہے، شوہر اور بیوی والا تعلق قائم کر لیتا ہے، تو گویا کہ طلاق تو شمار ہوگی لیکن یہ طلاق رجعی کہتے ہیں. لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور تین پیریڈ یا تین مہینے جو ہے گزر جاتے ہیں، تو اب یہ طلاق بائن ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کے بعد پھر وہ خاتون جو ہے دوبارہ یہ مرد اس کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ تجدید نکاح کرے گا، ورنہ یہ کہ اگر پھر تیسری طلاق دے دی تو اس میں پھر طلاق مغلظ ہے، جب تک وہ حلالہ نہیں ہوگا کہ جس میں وہ ہے بالکل نیچرلی وہ خاتون جو ہے کہیں اور اس کا نکاح ہو اور پھر اس کے بعد وہاں سے بھی اسے طلاق مل جائے، تو پھر اپنے اس پہلے سابقہ شوہر کے عقد میں وہ آ سکتی ہے. تو فامسکوہن بمعروفن، تو ان کو رکھو اپنے پاس اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے. او فارقوہن بمعروفن، یا یہ کہ اگر تم الگ کرنا چاہتے ہو تو ان کو مہر دے کر الگ کر دو. واشہدوا ذوی عدل منکم، اور پھر یہ کہ اس موقع پر تمہیں چاہیے کہ اپنے میں سے دو افراد کو گواہ بنا لو، ذوی عدل، جو عدل و انصاف والے ہوں، عقل و شعور والے ہوں، فہم والے ہوں. واقیموا الشہادۃ للہ، اور یہ گواہی تم قائم کرو اللہ کے لیے. ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہی وہ بات ہے کہ جس کی وصیت کی جا رہی ہے، واعظ کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. ومن یتق اللہ، اب دیکھیں دوسری مرتبہ پھر آ گیا، گھر کا معاملہ ہے، لہذا خدا خوفی اگر وہ موجود رہے گی دونوں میں، تو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے. تو ومن یتق اللہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یجعل له مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے فراہم کرے گا رزق، اس کے لیے رستے پیدا فرما دے گا وہ، کہ جس کے بارے میں اسے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے روزی کا بندوبست بھی کر دے گا، اور اگر اس کے لیے جو کوئی مشکلات ہیں تو ان میں آسانی بھی پیدا فرما دے گا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ ہی پر توکل کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس کو مکمل کر کے رہتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایک خاص تقدیر پر جو ہے اس کی پیدائش اور خلقت فرمائی ہے. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ان بیویوں میں سے کہ جو بالکل گویا کہ وہ جو حیض کا پیریڈ ہوتا ہے، جسے آپ فرٹائل لائف کہتے ہیں، اسے گزار چکی ہوں، مینوپوز کی ایج جو ہے اسے کراس کر چکی ہوں. ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں، اس لیے کہ اب تعین نہیں ہو سکتا، جو بھی مینسٹرول سائیکل ہوتا ہے اس کا اگر تدریج رہے گی تب تو تعین ہوگا، ورنہ کہ عمر کی وہ حد کے جہاں جا کر ہارمونل جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ نہ اولاد کی توقع ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کہ جسے سنیاس کہتے ہیں مینوپوز، تو اس میں پھر تین مہینے کی عدت جو ہے ان کی مقرر ہے. اس میں گویا کہ وہ مینسٹرول سائیکل چونکہ نہیں ہو رہے تو تین مہینے بیان کر دے گی. واللائی لم یحض، اور اسی طرح کوئی ایسی خواتین کہ جن کو کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو، کوئی بانجھ ہو، یہ بڑی تفصیل سے قرآن حکیم جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے تاکہ کوئی گوشہ جو ہے وہ خالی نہ رہے، تو ان کے لیے بھی پھر یہی تین مہینے کی عدت ہے جن کے اندر وہ ریگولرٹی نہیں ہے ان کے مینسٹرول سائیکل میں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان کی عدت چلے گی وسع حمل تک، خوابی آٹھ مہینے باقی ہوں لیکن یہ کہ ان کو اس عدت کو پورا کرنا ہوگا. اَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک کہ وہ وسع حمل کا معاملہ نہ ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دیکھیے تیسری مرتبہ پھر آیا، گویا کہ شوہر اور بیوی میں تقوی موجود ہوگا تو ہی وہ راست راست پر رہیں گے، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے، ورنہ کہ کیا جب کہ شوہر بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں اور بیویاں جو ہے بعض اوقات ان سے بڑھ کر جو ہے وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن تقوی جو ہے اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. وہ یہ تقی اللہ، اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل له من امره یسرا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے معاملات میں تو لازماً آسانی پیدا فرما دے گا. ذالک امر اللہ انزلہ علیکم، یہ ہے اللہ کا حکم جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے. بڑی تفصیل سے، اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر آپ ذرا ڈیٹیل میں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تفاسیر دیکھیں، اس کے لیے مختلف تراجم دیکھیں، حواشی دیکھیں، لیکن دورہ ترجمہ قرآن میں اس کا امکان نہیں ہوتا کہ یہاں ڈیٹیل بھی بیان کی جائیں، اس لیے کہ وقت ہمارے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹکا ہوتا ہے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ، اب چوتھی مرتبہ، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی پر کاربند رہے گا، خدا خوفی اس میں موجود رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، یکفر عنہ سیئات، اس کی برائیوں کو دور فرما دیں گے. ویعظم لہ اجرا، اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اسکنوہن من حیث سکنتم، اب جن خواتین کو بھی طلاق دے دی، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، تو انہیں گھر میں رکھنا وہ لازم ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے، تو انہیں رکھو گھر میں. یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جو بھی سکنا ہے، جو بھی ان کی خوراک ہے، اس کا بندوبست تمہارے ذمہ ہے. من حیث سکنتم موجدکم، جیسا کہ تم رہتے ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کال کوٹری میں ان کو بند کر دو، بلکہ یہ کہ جو معیار تمہاری رہائش کا ہے، وہ معیار ان متعلقہ بیویوں کو بھی دو جن کی ابھی طلاق کی عدت ختم نہیں ہوئی. بہت اہم بات ہے، گویا کہ انسانی حقوق جو ہیں اس میں اس خاتون کے اوپر کسی اعتبار سے بھی کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اس دوران میں جبکہ ابھی عدت مکمل نہیں، انہیں جو ہے بہانے بہانے سے تنگ نہ کرو کہ ان کے لیے زندگی مشکل بنا دو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، حمل ہے اور اس دوران میں جو ہے کوئی شخص طلاق دے دی، تو ظاہر ہے وضع حمل، جیسا کہ ہم پڑھ چکے، فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن، تو ان کا پورا خرچہ تمہارے ذمے ہے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. اور ہمارے زمانے میں تو جو ہے ولادتیں ہو جاتی تھیں، شاید وہ بس دائی آئی اور اس کے بعد جو ہے ایک آدھ دن جو ہے اس کے بعد فارغ ہو گیا کوئی. آج کل تو آپ جو نارمل ڈلیوریز کے، آپ کو معلوم ہے کتنے پیسے ہوتے ہیں، تو خرچہ ان کے ذمے ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دے کر فارغ ہو گئے تو اب وہ جانے اور اس کے ماں باپ جانے، سارا کا سارا بوجھ جو ہے اس کے والدین پر یا اس کے بھائیوں پر ڈال دیا جائے. یہ حکم ہے اللہ کا، فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن. خاتم طلاق دے بھی چکے ہو، لیکن یہ کہ عدت چونکہ اب چلے گی وضع حمل تک، جب تک ڈلیوری نہیں ہو جاتی، تو اس وقت تک کے تمام اخراجات، اگر ہاسپٹلائزیشن ہے تو اس کے اخراجات بھی اس مرد کے ذمے ہیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اب یہ کہتے ہیں یہ کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں دیے گئے. کون سا دین ہے کہ جو اتنا حق دیتا ہو عورت کو؟ لیکن یہ کہ جب عورتیں جو ہے اپنے اوپر ظلم کا واویلا کریں گی، معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو دبا دیا گیا، ہمیں تو پسا دیا گیا، اور وہ اسی طرح کی آزاد جو ہے وہ چاہیں گے جو مغرب کے اندر ہے، جہاں مرد اختلاط مرد و زن جو ہے اتنا ہے جس کی وجہ سے بے حیائی اور یانی اور فحاشی اپنی عروج تک پہنچ گئی. یہ آگ اور پانی کا میل ہے، اس کا نتیجہ تو لازمن نکلے گا. لیکن ہمارے دین نے کس درجے حقوق دیے ہیں عورت کو، اور قرآن میں لکھ دیے گئے، قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے، اور اس سے بڑی صنعت تو ممکن نہیں ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب دیکھیے آگے، اور وہ بچے کی ولادت ہو گئی، اب اس کو دودھ پلانا بھی ایک مسئلہ ہے. ڈھائی تین سال تک ظاہر ہے کہ وہ اسی ماں کے ساتھ وابستہ رہے گا نا، اس دوران میں اگر وہ دودھ پلائیں گی تو ان کو اس کی اجرت دو، ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دے چکے، لیکن تم پر لازم ہے کہ اگر بازار سے کسی سے تم دودھ پلواتی ہے، ڈبے کے دودھ تو نہیں تھے نا اس وقت، اگر کہیں سے پلواؤ گے تو جو اس دایا کو دو گے دودھ پلوانے کے لیے، تمہارے ذمے لازم ہے کہ اپنی اس بیوی کو دو. واتمرو بینکم بمعروف، اور جہاں تک اس کی مالیت کا تعلق ہے کہ کتنی رقم دی جائے، تو باہمی طریقے سے آپس میں مشورے سے اس کو طے کرو. وَإِن تعاسرتم فسترضعوا له اخرى، لیکن یہ کہ اگر مشورے کے بعد یہ ہو کہ وہ عورت انکار کر دے، یہ تو میرے اس شوہر کا بچہ ہے جس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے مجھے طلاق دیا، میں اس کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہوں، تو ٹھیک ہے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ کہ اب تمہارے ذمے ہے، اب تمہیں نے دودھ پلانا ہے. اس صورت میں فسطر جو لہو اخرا، تو اس کے لیے پھر اس کے باپ کے ذمے ہے کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے جو اجرت دینی ہوگی وہ کسی اور دائی کی خدمات حاصل کرے کہ جو اپنا دودھ پلا اور اس کو اجرت دے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اور چاہیے کہ خرچ کرے وہ کہ جو وسعت والا ہے اپنی وسعت کے مطابق. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کے رزق کو اس پر تنگ کر دیا گیا ہو، جس کو اتنی کشائش نہ ہو، اتنی وسعت نہ ہو، کوئی غریب آدمی ہے، مفلس ہے، تو اسی کا چاہیے. فلینفق مما آتاہ اللہ، پھر بھی اللہ نے جو دیا ہے اگر اپنے اوپر خرچ کرتے ہو تو اس پر بھی خرچ کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ جو ہے تکلیف مکلف نہیں کرتا کسی جان کو مگر اسی قدر جو اللہ نے اسے وسعت دی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، قریب اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا، جیسے کہ سورہ انشراح میں بھی ہم پڑھیں گے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا بھی وعدہ ہے، آسانی کا بھی وعدہ ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، یہ پہلا رکوع تو خالصتا اس موضوع پر تھا، اب جو مکی صورتوں، جو مدنی صورتوں میں بھی اس طرح جو ہے مکی انداز آپ کو نظر آئے گا، پہلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہو گزری، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، وہ مجرم تھے، باغی تھے، اور اپنے رسول کی دعوت کو ٹکرایا تھا، ورسول ہی فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے اسی دنیا میں ان کا محاسبہ کیا، بڑا شدید اللہ کا عذاب ان پر آیا، وعصبناها عذابا نکرا، اور ان کو وہ عذاب جو پہنچایا اللہ نے کہ جو بہت ہی ناگوار تھا، فذاقت وبال امرها، اور بالآخر ان لوگوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا اسی دنیا میں پالی، وکان عاقبت امرها خسرا، اور اس کا بالآخر جو عاقبت ہونے والی ہے، جو اخروی انجام ہے، وہ تو تباہی اور بربادی ہے، جو جہنم ان کا مقدر ہوگی، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے بڑا شدید عذاب جہنم کا تیار کیا ہے، فتقوا اللہ، اب دیکھیے پانچویں مرتبہ پھر حکم ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ہوش مند کہتے ہو، اللہ کا تقوی، خدا خوفی، الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، اولو الالباب کون ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں، قد انزل اللہ علیکم ذکر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ذکر نازل فرمایا، یہ قرآن جو ہے مجسم ذکر ہے، الذکر، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور یہ ذکر کے آگے مزید تفصیل آ رہی ہے، یہ ذکر مکمل ہوتا ہے اس رسول کے ساتھ جو اللہ بھیجتا ہے اس کتاب کے ساتھ، وہ کہ ہر دور میں اللہ نے نبی یا رسول بھیجے اور ساتھ اپنی شریعت کے احکامات نازل فرمائے، یہ دونوں چیزیں مکمل ہوگی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول، ان کی سنت، ان کا اسوہ، ان کے فرمودات، یہ دونوں چیزیں مکمل ہوگی تو دین مکمل ہوگا، مبینات، آیات مبینات، ان کے جو ان کے پڑھ کر سناتے ہیں اس قرآن کی یا اس کی الہام کتاب کی روشن آیات، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عہد کیا ہے نیک اعمال کرنے کا، کہاں سے؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کے، شرک کے، باطل نظریات کے، اور اسی طرح اندھیرے ہیں انسان کے اپنے بدعمالیوں کے، اس کے فسق و فجور کے، گناہوں کے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وَيَعْمَل صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اسے تو پھر داخل کریں گے اللہ تعالیٰ ان باغات میں جن کے دامن میں نہر رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، قرآن میں سینکڑوں مقامات ہم نے پڑھے دورہ ترجمہ قرآن کے دوران، کہ جہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم کے طور پر، نجات ہے تو اس بنیاد پر ہے، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر مسلمان سمجھے گئے، اور اسلام کے جو شاعر ہیں ان کا کوئی جو ہے عملی تعلق انسان کی زندگی سے ہو ہی نہ، اور انسان سمجھے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں جنت میرا پیدائشی حق ہے، تو قرآن وہ تصور نہیں دیتا، وہاں تو ہمیشہ جو ہے وہ نجات کو لازمن رکھا گیا ہے، ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قد احسن اللہ له رزقا، کہ کیا ہے عمدہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے گا، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے کہ جس نے ساتوں آسمان پیدا کیے، ہمیں تو ابھی اس زمین کا جو اپنا آسمان ہے جسے ہم نیلگو آسمان کہتے ہیں، نیلی چھتری کہتے ہیں، ہماری رسائی تو وہاں تک بھی نہیں، ابھی اس سے کتنے پیچھے ہیں ہم، گلیکسی جو ہیں کہاں سے کہاں تک ہم جو ہے دریافت کر چکے، وہ سب کے سب یہ پہلی چھت کے نیچے ہیں، یہ سات آسمان کا کوئی تصور، یہ تو انسان مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہوگی، اللہ الذی خلق سبع سماوات، جس نے سات آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح یہ زمینیں بھی پیدا کی اللہ نے اسی طرح، اب یہ مختلف کرے بھی ہیں نا، یہ سولر سسٹم میں 9 سیارے موجود ہیں جن میں سے ایک سیارہ ہماری یہ زمین ہے، بعض حضرات نے یہاں یہ بھی مراد لیا ہے کہ ممکن ہے کہ اسی طرح کی زمین اللہ نے کہیں اور بھی رکھی اور وہاں بھی مخلوق کوئی موجود ہو، اللہ اعلم، قرآن میں اور کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں اس جانب اشارہ ملتا ہو، لیکن یہاں جو آیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، انہی ساتوں آسمانوں کی طرح اللہ نے زمین بھی بنائی، تو معلوم ہوا کہ ممکن ہے سات زمینیں بھی ہوں، واللہ عالم، یتنزل الامر بینہن، یہ آیات متشابہات ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں کہہ سکتے، یتنزل الامر بینہن، اور ان کے مابین اللہ کا امر، اللہ کا حکم جاری و ساری ہے، اسی کا کنٹرول ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ قوم اچھی طرح جان لو کہ اللہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر شے پر محیط ہے، ہر شے اس کے حیطہ علم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جوڑے کا جو دوسرا حصہ ہے سورۃ تحریم، یہاں بھی دیکھیے آغاز بالکل وہی ہے، یا ایوہ النبی، جیسے کہ ہم نے اس صورت میں پڑھا جس کا مطالعہ مکمل کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں واحد کے صیغے میں حضور سے مراد ہے، اور اس کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی اختصار کے ساتھ میں رکھ دوں گا، وقت ہمارے پاس کم ہے. آپ کا معمول تھا کہ ہر روز عصر سے مغرب کے درمیان جو آپ کی 9 ازواج تھے ان کے گھر جاتے تھے، 5-5, 10-10 منٹ ان کی کوئی خیریت پوچھ لی، ان کو کوئی ضرورت ہو، کوئی بیمار ہے اس کی جو ہے بیمار پرسی ہو گئی. تو اس دوران میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ازواج میں سے ہیں، ان کے پاس کہیں سے ہدیۃً شہد آیا. تو جب حضور آتے تھے اسی دوران میں عصر اور مغرب کے درمیان 10-10 منٹ کے لیے، 5-5, 10-10, 15 منٹ کے لیے، تو وہاں حضور کو وقت سے زیادہ دیر لگنے لگی، اس لیے کہ وہ اہتمام سے جو ہے وہ شہد کو گھول کر اور اس کو جو ہے بڑے پیش کرتی تھی حضور کو، اور اس کو نوش جان فرماتے ہوئے حضور کو وہاں دیر لگ جاتی تھی. اس پر بقیہ جو ازواج مطہرات تھیں، بہرحال انسان ہونے کے ناطے یہ باتیں جو ہیں جن کی بھی مطلب تعدد ازواج کا، جہاں کہیں اگر آپ حضرات میں سے بھی کسی کا معاملہ ہے تو اسے اس کا خوب تجربہ ہوگا، یہ ہو جاتا ہے شوق ناپا یا اس طرح کا جو ایک بشری تقاضا ہے. تو بقیہ جو ازواج مطہرات تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت زینب کے ہاں حضور کا وقت بہت زیادہ لگتا ہے، اور وجہ کیا تھی، وہ شہد دوش فرماتے تھے، تو انہوں نے ایکا کر لیا، یہ معلوم ہو گیا کہ وہ شہد دیتی ہے. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب جب حضور آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے قریب سے جو ہے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے. مغافیر اصل میں ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے جس کی ایک اسمیل ہوتی ہے، جو جس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سے بیری کا شہد ہے، فلاں شہد ہے، اگر اس میں اسمیل تو نہیں ہوتی، نامعلوم کوئی بیری کا کوئی تعلق ہوتا بھی ہے نہیں اس کے ساتھ، لیکن لیبل وہی لگا دیا جاتا ہے، تو وہ کچھ ناگوار سی اسمیل ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور روایات میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جب حضور آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کے جو ہے قریب سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. تو اس پر پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کھا لی یا بات طے کر لی کہ آئندہ میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. اب یہ وہ شے تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس لیے کہ اس کا تو کہیں امکان ہی نہیں ہے، اگر کہیں سوئے زر بھی پیدا ہو جائے کہ کسی حرام شے کو اپنے لیے حلال کریں گے تو انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا. رسول کے لیے تو ممکن نہیں حرام کو حلال کر لینا، لیکن ایک شے جو حلال ہے اسے اپنے اوپر منع کر دینا، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ اونٹ کا گوشت چونکہ انہیں پسند نہیں تھا لہذا انہوں نے اپنے لیے جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا، اس معنی کہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، بنی اسرائیل نے سمجھا کہ یہ ہے ہی حرام، لہذا اسے شریعت کا حصہ بنا دیا، شریعت کا جز بنا دیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہوتا ہے. تو اس طرح گویا کہ ردے پہ ردا رکھا جاتا ہے. تو یہ واقعہ ہے اصل میں اس کے پس منظر میں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی کیوں حرام ٹھہرایا آپ نے اس شے کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال اور جائز کی تھی، مراد شہد ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی یا ان کی رضا کے طالب ہیں؟ واللہ غفور الرحیم. اور ساتھ ہی یہ گویا کہ نبیت بھی دے دی گئی کہ آپ نے جو معاملہ بھی کیا اپنے اوپر، اس کو اگر وہ منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس معاملے کو معاف کر دیا، غفور ہے رحیم ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ اگر قسم کھا بیٹھو اور پھر اس قسم کو کسی وجہ سے توڑنا چاہو تو اس کو لازماً اس کا کفارہ ادا کرو. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ثلاثۃ ایامین کہ اسے چاہیے کہ 3 دن کا جو ہے وہ روزہ رکھے، یہ کفارہ ہوگا اس قسم کا جس کو اس نے توڑ دیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی قسموں کو توڑ دینا تم پر پھر لازم ہے، خاص طور پر اس معاملے میں کہ جس میں ایک شے جائز تھی لیکن آپ نے اپنے اوپر اس کو جو ہے وہ منع کر دیا. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا اے مسلمانوں سب کا مولا ہے، وہ هو العلیم الحکیم، وہ العلیم ہے الحکیم ہے. اب دوسرا واقعہ بھی ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو ہے راز کی، اثر سر جو ہے ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہوتا ہے، ایک راز کی بات کہی اپنی بیویوں میں سے ایک سے. اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ایک بات انہیں بتائی، لیکن ساتھ ہی حضور نے تاکید کر دی کہ اس بات کو راز ہی رکھنا، کسی اور دوسرے کو معلوم نہ ہو. اب شوہر اور بیوی کے درمیان بہت سی باتیں ہوتی ہیں ممکن، اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ جو کہا گیا نا حافظات للغیب، اپنے شوہروں کی جو غیب کی باتیں ہیں ان کی محافظت کرنے والی ہیں، ان کی نگہبانی کرنے والی ہیں. جو کوئی راز کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے راز ہو سکتے ہیں، اسی طرح حضور نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ باتیں اگر تم دوسروں سے کرتے ہو تو حضور نے لعنت فرمائی اس شخص کے اوپر، اس درجے احتیاط ہے. لیکن بہرحال بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے اور اسے پابند کر دیتا ہے، کوئی خاندانی مسئلہ ہے، کوئی شے کسی کے بارے میں کوئی علم میں آئی ہے، اس پر جو ہے فوری طور پر اس کے آگے بندش لگا دی. یہاں ایک تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی کہ حضور نے چونکہ منع کیا تھا لیکن جن کو وہ راز کی بات بتائی تھی وہ ان سے راز نہ رہ سکی، اور انہوں نے پھر دوسرے کو بتا دیا، اس طرح بات جو ہے اور کئیوں تک پہنچ گئی۔ تو یہاں اصل میں چونکہ جیسا کہ ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے، جس طرح حضور اسوہ ہیں تمام مسلمان مردوں کے لیے، اسی طرح ازواج مطہرات اسوہ ہیں مسلمان خواتین کے لیے۔ اور سورہ نور میں، سورہ احزاب میں وہ تمام جو ہے معاملات، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اور یہ تمام انداز اختیار کیا گیا ہمارے لیے اسوہ بنانے کے لیے۔ تو وہ اثر النبی الى بعض ازواج، یہ حدیث اپنے بعض ازواج کو ایک بات جو ہے راز کی بتائی، فلما نبأت به، اور جب ان سے وہ راز نہ رہا اور انہوں نے اس کو جتلا دیا دوسری بیوی کو، جو حضور ہی کے ازواج میں سے تھی، اب اس میں حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، وہ بات راز نہ رہی، بلکہ حضور نے جو کہا تھا کہ یہ راز رہنا چاہیے وہ راز نہ رہا، اصل بات یہ ہے، وحضر اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ آپ نے جس راز کے بارے میں تاکید کی تھی وہ راز نہیں ہے، اب وہ دوسروں کو بھی معلوم ہو گیا۔ عرف بعضہ وعرض عن بعض، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اعراض بھی فرمایا اور اس کو جتا بھی دیا، وہ ایک درمیان کی بات ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوا کہ اپنے ازواج کی جو ہے بڑی خبر لی ہو اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی تلخی کی ہو، بلکہ یہ کہ معاملہ سہولت کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو نپٹا دیا۔ لیکن جب حضور نے انہیں جتلایا، فلما نبأها به قالت من انبأك هذا، اب اس کے بارے میں تعین نہیں ہے یہ کون سی زوجہ تھی، لیکن یہ کہ جب حضور نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ راز کی بات جو بتائی تھی، اب وہ راز نہیں رہی ہے، اور جب جتلایا حضور نے ان کو تو فوراً انہوں نے کہا کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا۔ اب یہ ایک جو انداز تھا، یہ گویا کہ نبی کی بیوی کے عام عورت جو ہے اس قسم کا انداز اختیار کر لے، کوئی بیوی کر لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن ہے، وہ ریفلیکس ایکشن کے طور پر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے علم میں کہاں سے آیا، آپ کو کیسے پتا چل گیا، حالانکہ وہ راز کو آگے منتقل کرنے میں اصل قصور تو اسی کا تھا نا، اگر آج کے آپ اس میں دیکھیں، ماحول میں دیکھیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا من انبا کا حاضر، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأني العليم الخبير، اس پر یہاں کویا کہ ٹون سخت ہو گئی، حضور نے فرمایا مجھے تو اس ذات نے بتایا ہے جو العلیم ہے اور الخبیر ہے، اس کے علم میں تو ہر شے ہے، اس نے مجھے مطلع کر دیا وحی کے ذریعے کہ وہ بات تمہیں آگے پہنچا دی ہے۔ ان تتوبا الى الله فقط صغت قلوبكما، اگر تم دونوں، یہاں دونوں تتوبا تثنیہ کا صیغہ ہے، گویا کہ جنہیں بتایا تھا، جنہوں نے راز نہیں رکھا، اور جن کو بتایا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کہاں سے پتا چل گیا، تو ان دونوں کو کہا گیا اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو صدقے دل کے ساتھ، فقط صغت قلوبكما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، وہ ندامت بھی ہے اور اس کے اندر ایک پشیمانی بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سوال تو حضور سے کیا تھا انہوں نے، من انبا کا حضا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، تو اللہ ہے کہ جو ہمارے رسول کا مولا بھی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے مولا میں جبریل بھی شامل ہیں اور نیکوکار مسلمان صحابہ کرام بھی ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اسی طرح فرشتے ہیں کہ جو مددگار ہیں ہمارے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عسى ربہ ان طلقکن، اگر ان کا رب چاہے تو وہ حکم دے اپنے رسول کو، وہ تم سب کو طلاق دے دیں، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، ایوب دلہ ازواجا خیرا منکن، اور یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ بدلے میں دے دے وہ بیویاں کہ جو کہیں بہتر ہوں ان بیویوں سے، مسلمات مؤمنات قانتات، اب یہ پوری تعریف کر دی گئی ان بیویوں کی جو بہت فرما بردار ہوں گی اللہ کی، ایمان رکھنے والی اللہ پر، قانتات جھکی رہنے والی اللہ کے سامنے، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائحات اور لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والیاں، سیبات، اور ان میں وہ بھی ہوں گی جو شوہر آشنا ہوں، کوئی بیوہ ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی، یا یہ کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ جو ہے ان کے عقد میں دے سکتا ہے، اور ابکارہ، اور وہ بھی کہ جو کنواری ہیں۔ حضور کے نو ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جو کنواری تھی، بقیہ تمام کی تمام وہ تھی کہ جو متعلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر مقرر ہوں گے وہ فرشتے جو بہت تندخو ہیں، بہت سخت دل ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اس شخص کو اس عذاب میں سے گزارنا ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ شب معراج حضور کو جو مختلف مشاہدات کرائے گئے تھے کہ سود خور جو تھا اس کا کیا عذاب ہو رہا تھا، جو غیبتیں کرتا تھا اس کو کیا عذاب ہو رہا تھا، جو کسی پر بہتان جڑ دیتا تھا اس کو کیا عذاب ہو رہا تھا، تو جس فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو اس عذاب میں سے گزارنا ہے وہ اس کی پابندی کریں گے، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, اور وہ کریں گے وہی جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اے کافرو آج کے دن کوئی معذرت ہیلے بہانے نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہارے ساتھ یہاں جو اب سلوک ہونے والا ہے جہنم, اس کے بارے میں تمہیں پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ تمہارے اپنے اعمال ہوں گے کہ جو عذاب کی شکل میں تم پر مسلط کیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان توبہ کرو, رجوع کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ. اب خالص توبہ کیا ہے؟ احساس شرمندگی, احساس پشیمانی, ندامت, یہ موجود ہوں اس کی بنیاد میں, تب توبہ ہوگی تو اصل توبہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایمان کی تجدید ہو. وہ جو حضور نے فرمایا ہے جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر کے اوپر ایک پرندے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے. اگر صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس داخل ہو جاتا ہے, ورنہ رخصت ہو جاتا ہے. تو تجدید ایمان دوسری شرط. اور پھر ایک مرتبہ اس گناہ کا یا جس عمل سے توبہ کی ہے اس کا چھوڑ دینا. عمل صالحا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, یہ ہے توبۃ النصوح. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم, امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری گناہوں کو دور فرما دے گا, دھو دے گا. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار, تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه, وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نبی کو یا اس پر جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. ان کا تو بڑا اعزاز ہوگا, بڑا اکرام ہوگا. نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ایمان ان کے سامنے موجود ہوگا اور نیک اعمال کا جو نور ہوگا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو ان کی داہنی طرف ہوگا. اور اسی دو نوروں کی رہنمائی میں وہ جو مشکل مرحلہ ہے جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں, اس مرحلے کو وہ شخص جو ہے جس کے پاس نور ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ کا نور بھی ہو, اس مرحلے سے اللہ تعالیٰ اسے گزار دے گا. یقولون, اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا. اگر کسی شخص کے پاس نور ایمان کم تھا لیکن ہے صحیح, جس طرح اندھیری شب میں اگر آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ بھی ہے اور آپ کو کسی پگڈنڈی پر گزرنا ہے, کوئی پہاڑی علاقے میں دائیں طرف گہری کھائی ہے اور بائیں طرف جو ہے کوئی اور معاملہ ہے, تو جس طرح وہ تھوڑی سی ٹارچ بھی آپ کو رہنمائی کرتی ہے, لیکن آپ کو پھر اس وقت خواہش ہوتی ہے کوئی ٹارچ ہاتھ کاش کے اگر زیادہ ہوتی تو میں بہت آسانی سے آگے چل جاتا. تو فرمایا گیا کہ وہ دعا کریں گے, اے پروردگار ہمارے نور میں یا روشنی جو آپ نے ہمیں دی ہے اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا فرما دے. اتمم لنا نورنا, واغفر لنا, اور ہماری معاف فرما, ہماری بخشش فرما. انک علی کل شیء قدیر, یقین تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جہاد کیجئے ان کفار کے ساتھ. والمنافقین, اور سختی اختیار کیجئے منافقین کے ساتھ, اس لیے کہ وغلظ علیہم, جو آیا قتال یا جہاد منافقین کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام کا شیلٹر انہیں حاصل ہے, اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. ان کے معاملات میں اب سختی کیجئے, انہیں بڑی ڈھیل دی ہے آپ نے, اب یہ بڑے سر چڑھ چکے ہیں. اور مختلف قسم کی باتیں جو ہم نے پڑھی تھی ان صورتوں کے اندر جس میں منافقین نے بہت ہی نازیبہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اختیار کرتے رہے, یہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ, لہذا اب ان میں آپ کو سخت ہونا پڑے گا. وَمَأْوَاهُمْ جہنم, ان کافروں اور منافقین دونوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وہ بھی اصل مصیر, وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اب اگلی آیات میں تین, چونکہ یہ خواتین ہی سے متعلق سورہ طلاق, اس میں بھی زیادہ ذکر, پورا رکوع جو ہے وہ احکام جو بھی تھے وہ طلاق کے, اور اسی طرح پھر سورہ تحریم میں بھی جو ذکر دونوں واقعات کا آیا وہاں ازواج مطہرات جو ہیں اس کے پس منظر میں تھی. اب یہ آخری آیات جو ہیں اس میں تین قسم کی خواتین کا ذکر کیا گیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط, اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں, مثال کہ ان کی کافرہ عورتوں کی کہ جو بیویاں تھیں نوح کی اور لوط علیہ السلام کی. قرآن میں پہلے بھی آ چکا, حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ایک بیوی تھی کہ جس کی ہمدردیاں اپنی مشرک قوم کے ساتھ تھیں, اور یہی معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کا بھی ہے, بائلہ اس کا نام آتا ہے تورات کے اندر, بائبل کے اندر. اس نے مخبری کی تھی اپنی قوم کو جا کر جب وہ فرشتے آئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر بطور مہمان. تو ان دونوں کا ذکر کیا گیا, ان کی مثال بیان کی جاتی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا, یہ دونوں ہمارے انتہائی نیک اور صالح بندوں کے نکاح میں تھیں. فخانتاهما, لیکن ان دونوں نے بے وفائی کی. بے وفائی کس معنی میں؟ کہ یہ ان کی ہمدردیاں اور ان کے تعلقات اپنے مشرک جو بھی رہتے تھے ان علاقوں کے اندر انہی کے ساتھ رہے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو پھر کوئی شے ان کے کام نہیں آ سکی جب اللہ کا عذاب ان پر آیا. ان دونوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو بھی کہ اب اس کو چھوڑ دو, اس لیے کہ اس کا انجام اسی قوم کے ساتھ ہوگا, یہ بھی ہلاک ہوگی. اور یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی ہوا تھا، تو ان کے کسی کام نہ آیا، کوئی تو ہے طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. وقیلت خل النار مع الداخلین، اور ان دونوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں دوسرے جا داخل ہونے والوں کے ساتھ. ابھی جہنم تو خیر بہت دور کی بات ہے، جب ہوگا وہ معاملہ قیامت کا، لیکن اس سے پہلے جو برزخی زندگی ہے وہ بھی تو ریفلیکشن ہوتی ہے نا. نیکوکار لوگ جو ہوں گے اللہ کے فرما بردار، حضور کے الفاظ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل میں تبدیل فرما دے گا، اور جو بدکار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، ان کے لیے معاملہ برعکس ہوگا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، اور اسی طرح مثال بیان کی جاتی ہے ایک ایسی خاتون کی کہ جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن یہ مثال اہل ایمان کے لیے. فرعون خود جو ہے اللہ کا باغی اور سرکش، خدائی کا دعوے دار، اور بیوی انتہائی مومنہ اور صادقہ، آسیہ ان کا نام آتا ہے تورات کے اندر، اور ممکن ہے کہ کوئی بہرحال روایات کے اندر بھی ہوگا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جبکہ انہوں نے دعا کی تھی اپنے رب سے، پروردگار میرے لیے تو جنت میں ایک گھر بنا دے. یہاں میں اس فرعون کی جو بھی بغاوت اور سرکشی ہے اور جو ظلم ہے، وہ فزیکل ظلم نہ بھی کرتا ہو، لیکن اس ماحول میں رہنا کسی ایک نیک اور عابدہ اور زاہدہ خاتون کے لیے اپنی جگہ بہت بڑا عذاب تھا. لہذا وہ اللہ کی حضور دعا کر رہی تھی کہ میرے لیے تو جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے کسی طرح بچا اور نجات دے اس فرعون اور اس کے عمل سے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے بچا اور جذب اور مجھے نجات عطا فرما اس ظالم قوم سے. تو یہ ایک مثال ہو گئی کہ جس میں شوہر انتہائی برا ہے، لیکن بیوی انتہائی عابدہ اور اللہ کی بہت نیک بندی، فرما بردار. پہلی مثال کیا تھی؟ شوہر انتہائی متقی رسولوں میں سے، اور بیویاں بد کردار. بد کردار اس معنی میں نہیں کہ اخلاقی کردار، لیکن یہ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے فخانتہما، ہم اس کا مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وفاداری کا حق ادا نہیں کیا، ان کی وفاداریاں نہیں ہیں اپنی قوم کے ساتھ. اب تیسری مثال حضرت مریم کی ہے کہ جن میں گویا کہ خانوادہ نبوت سے ان کا تعلق، حضرت زکریہ کون ہیں، ان کے خالو ہیں، گویا کہ وہ جو ایک نبوت کا اور رسالت کا خاندان ہے اس کا ہی ایک فرد. ماحول بھی بہت بہترین، اور وہ خاتون بھی انتہائی متقی، حضرت مریم سلام علیہا. مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور اب یہ تیسری مثال ہے حضرت مریم سلام علیہا کی، کہ جو عمران کی بیٹی تھی، ان کے والد کا نام عمران تھا، کہ جنہوں نے اپنی عزت و عصمت کی پوری حفاظت کی تھی. وہ حاملہ ہوئی لیکن کسی مرد کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں نہیں، جو یہودی کہتے تھے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قرار دیتے تھے نا، وہ تو ولد الزنا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے انہوں نے سوری پر چڑھایا تھا. تو جنہوں نے اپنی عزت و عصمت کی پوری حفاظت کی تھی. فنفخنا فیہ من روحنا، وہ ہمارا ایک حکم تھا، کلمہ کن تھا، اور وہ روح میں پھونک دی گئی، وہ حاملہ ہو گئی. وصدقت بکلمات ربها وکتبه، اور پھر انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، پوری طرح فرما بردار رہی پوری زندگی میں، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، انہی کے بیٹے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ ہیں، اور وہ انتہائی فرما برداروں میں سے تھی. اب یہ تین مثالیں یہاں آ گئیں، بہترین ماحول، بدترین خواتین، حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے نبی اور رسول، بیویاں، ان کا ذکر کر دیا گیا، بدترین خواتین جہنمی. اس کے بعد بہترین ماحول اور بہترین خاتون، حضرت مریم، ماحول بھی بہترین اور خاتون بھی وہ کہ جس کی قرآن بڑی تعریف کرتا ہے، صدیقہ کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، امہ صدیقہ، حضرت مسیح علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی، انتہائی راست باز، گویا کہ جو ٹریبیوٹ پیش کیا جا سکتا ہے کسی خاتون کو. نبوت و رسالت تو خواتین کے لیے نہیں ہے، لیکن صدیقیت جو ایک درجہ نیچے ہوتی ہے نبوت و رسالت سے، وہ تو حضرت مریم سلام علیہا کے پاس ہے. درمیان میں ایک مثال آئی، بدترین شوہر فرعون، لیکن بیوی انتہائی اللہ کی فرما بردار اور جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے. اب ایک شکل جو رہ گئی وہ سورہ لہب کے اندر بیان ہو گئی کہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی، وہ مثال ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی، جو سورہ لہب میں آئے گی. ہم انشاءاللہ جو ہمارا آخری یہاں کا پروگرام ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.